السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. دروب يا محمد وعلى محمد. خداوند تمہارا تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. الحمدللہ مومنین کا یہ باشکر اجتماع اس آبادی میں، بستی میں، اگرچہ موسم قدر ناگوار ہے، لیکن جذبہ ایمانی انشاءاللہ ہر رکاوٹ و ہر مشکل پر جیسا غالب رہا ہے غالب رہے گا انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ اللہ ولی ہے مومنین کا، اور خدا مومنین کو ظلمتوں سے نکال کر نور ملاتا ہے، اور وہ لوگ مومن نہیں ہے، راہ ایمان سے دور ہیں، راہ ایمان کا اختیار نہیں کیا، راہ کفر و جادہ کفر پر گامزن ہیں، ان کا ولی طاغوت و ان کے اولیاء طاغوت ہیں، جو انہیں نور سے نکال کر ظلمتوں میں اور ظلم میں لے کے جا رہے ہیں. یہ اصحاب نار و جہنم ہیں، اور یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون. روز ازل سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب سے انسان کو خلق فرمایا اور اس نظام کائنات کو آغاز کیا اور اس میں انسانی نظام قائم ہوا، دو نظام کے بیچ میں بشریت ہمیشہ رہی ہے. وہ دو نظام، ایک اللہ کا نظام اور ایک طاغوت کا نظام. اللہ کا نظام نظام ولایت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. خدا کا عنوان ولی حاکم ہے، اور نظام ولایت خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے. اللہ خالق انسان بھی ہے، اللہ مالک انسان بھی ہے، اللہ رب انسان بھی ہے، لیکن جب انسان کے نظام کی بات آئی ہے تو خالق اور مالک اور رب نے ولی بن کر انسان کے لیے نظام مقرر کیا ہے. اور انسان کے لیے جس نظام نے سعادت و ہدایت قرار دی ہے، اس کا نام نظام ولایت رکھا ہے، کہ اللہ ولی بن کر انسانوں کے اوپر حاکم ہے و حکومت کر رہا ہے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے نظام ہوگا وہ بھی ولی ہی ہوگا، اگرچہ خدا رسول مبعوث فرمائے، وحی نازل فرمائے، اور خدا نبی مبعوث فرمائے، لیکن نبی کو بھی رسول کو بھی جب انسانوں کا حاکم بنائے گا تو نبی اور رسول کو بھی ولی بنا دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما ولیکم اللہ ورسول. اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی تمہارا ولی ہے. چونکہ رسول اس لیے رسول ہیں چونکہ خدا کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، اور وہ نبی ہے چونکہ اللہ سے پیغام دریافت کرتے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی سعادت کے لیے. اور جب اس نظام کے نفاذ کی بات آتی ہے، جو نبی کی حیثیت سے لیا گیا، رسول کی حیثیت سے تبلیغ کیا گیا، اس نظام کے جب نفاذ کی بات آتی ہے تو رسول کو بھی ولی بنایا جاتا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, یہ رسول بھی تمہارا ولی ہے. اب چونکہ اللہ کی طرف سے نظام عطا کر دیا گیا, نبوت کا کام ختم ہو گیا, رسالت کی تبلیغ ہو گئی, پیغام پہنچا دیا گیا, اس لیے رسالت کا کام ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت و ختم رسالت کا اعلان کر دیا اور رسول اللہ نے بھی فرما دیا کہ لا نبی ابادی, میں خاتم الرسول ہوں و خاتم الانبیاء ہوں, میرے بعد کوئی نبی و کوئی رسول نہیں آئے گا. اس لیے کہ جو دین اللہ سے لینا تھا وہ لے لیا اور جو پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا. اب اس دین اور نظام خدا کو بشریت کے اندر لاگو کرنا ہے. لاگو کرنے کے لیے نبوت و رسالت کے بعد ولایت کی ضرورت ہے, اور لاگو کرنے کے لیے نظام ولایت ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کر دیا. لہذا فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ بھی تمہارا ولی ہے, رسول بھی تمہارا ولی ہے, اور وہ جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے وہ بھی تمہارا ولی ہے, وہ بھی تمہارا ولی ہے. ولایت نظام ہے اللہ کا. ولایت کے مقابلے میں جو بھی نظام ہو, قرآن نے اس کا ٹائٹل رکھ دیا طاغوت. اللہ ولی الذین آمنوا, خدا ولی ہے, حاکم ہے مومنین کا, الذین آمنوا کا. اور جو مومن نہیں ہے, جو اللہ کے نظام کے تابع نہیں ہے, جو اللہ کے نظام کو قبول نہیں کرتے, ان کے لیے ایک اور نظام ہے اور وہ طاغوت کا نظام ہے. طاغوت خدا کے نظام سے ہٹ کر فرعونی نظام, نمرودی نظام, ہر وہ نظام وہ اللہ کے نظام سے ہٹ کر وہ طاغوت کا نظام ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, جو مومن نہیں, جنہوں نے اللہ کے نظام کو اپنایا نہیں, جو اللہ کی حکومت کو نہیں مانتے, جو ولایت کے نظام کو نہیں مانتے, ان کے لیے طاغوت کا نظام ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ ولایت لوگوں کو کہاں لے کے جائے گی اور طاغوتیت لوگوں کو کہاں لے کے جائے گی؟ ولایت میں ہے کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آئے گا نظام ولایت. طاغوتیت نور سے نکال کر ظلمتوں میں لے آئے گی لوگوں کو. جو طاغوتیت کے نظام کے تحت بسر کریں گے زندگی, وہ منتظر رہے کہ انہیں نورانیت سے نکال کر ظلمتوں کے سائے میں لایا جائے گا, جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا, دنیا کے اندر رسوائی و ذلت طاغوتیت ان کو عطا کرے گی. اللہ کا نظام ولایت ہے عزیزان من. ولایت ہر زمانے کے لیے, ہر عصر کے لیے, جب رسل و انبیاء موجود ہو تو بھی نظام ولایت اللہ کا نظام ہے, اور جب رسل و انبیاء کا سلسلہ ختم ہو جائے, خاتم النبیین آ جائے, وہ اختتام ہو جائے ولایت نبوت کا و رسالت کا, ولایت کا سلسلہ بھی بھی جاری ہے. اس لیے رسول اللہ نے جب اپنا جانشین و وسیع مقرر کیا, اس کے لیے لفظ مولا استعمال کیا. پہلے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ کیا مجھے تمہارے نفوس کے اوپر اختیار ہے یا نہیں ہے؟ الست اولا بکم من انفسکم, کیا میں تم سے زیادہ تمہارے نفوس کے اوپر حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ جب لوگوں نے اقرار کر لیا بلا یا رسول اللہ, اے رسول خدا آپ ہمارے نفوس پر حق رکھتے ہیں, اس وقت رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, اب میں نبی خاتم الانبیاء ہوں لا نبی ابادی, میں رسول خاتم الرسل ہوں لا رسول ابادی, لیکن میں ولی ہوں خدا کی طرف سے اور اپنے وسیع ولی مقرر کر کے جا رہا ہوں. میرے بعد جو بھی میری ولایت کا تابع ہے وہ اب میرے وسیع کی ولایت کا تابع ہوگا. ولایت نظام خدا ہے ہر نسل کے لیے, ہر عصر کے لیے, ہر زمانے کے لیے, ہر آبادی کے لیے, ہر قوم کے لیے, ہر جغرافیے کے لیے, ہر حالات کے لیے ولایت نظام خدا تبارک و تعالیٰ ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر رکھی ہوئی ہے, علی الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج. اس اسلام کی بنیاد نماز، روزہ، حج، زکات پر رکھی گئی ہے، اور پانچویں چیز ولایت ہے. وما نودی الی شیء مثل ما نودی الی الولایۃ، اور جتنی ولایت کے اوپر تاکید کی ہے دین میں خدا نے، اتنی کسی اور چیز کے اوپر تاکید نہیں کی ہے. اس لیے کہ ولایت کا ستون اگر قائم ہو جائے، نمازیں بھی قائم ہو جائیں گی، روزے بھی قائم ہو جائیں گے، حج بھی قائم ہو جائے گا، زکات کا بھی نظام قائم ہو جائے گا. لیکن اگر نظام ولایت قائم نہ ہو، یہ نمازی ہوتی ہے بھی تاغوتیت کا نظام ہوگا اور لوگ ظلمتوں کے اندر رہیں گے. نمازیں بھی پڑھیں گے، نظام ولایت کے تحت لوگ نور کی زندگی و نورانیت کی زندگی بسر کریں گے. عزیزان، آج دنیا انبیاء کے زمانے میں بھی ایک طرف سلسلہ طاغوتوں کا تھا اور ایک طرف الہی سلسلہ انبیاء کا. ہر نبی کے مقابلے میں ایک طاغوت و طاغوتی نظام تھا. حضرت ابراہیم کے مقابلے میں طاغوت و طاغوتی نظام نمرود اور اس کا نظام طاغوتی، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون اور اس کا نظام طاغوتی، رسول اللہ کے مقابلے میں قریش اور ان کا نظام طاغوتی، ہر امام معصوم کے زمانے میں ایک نظام طاغوت موجود تھا. الہی نظام اور طاغوتی نظام دونوں برسر پیکار رہے، لیکن لوگوں نے کچھ اوقات ایسا گزرے جہاں پر الہی نظام کو قبول کیا، لیکن زیادہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ انبیاء کے زمانے میں بھی ایک بڑی اکثریت طاغوت کے نظام کی طرف مائل تھی، طاغوتی نظام کے تابع تھی، طاغوتی نظام کے تحت زندگی بسر کرتی تھی. طاغوت قرآن کی اصطلاح ہے، قرآنی لفظ ہے. ہمیں آج اپنی اصطلاحات، اپنے آبائی سلسلے اور اپنی جو ہندی اور ہندوستانی سیاست، پاکستانی سیاست کے الفاظ سارے یاد ہیں. ان پڑھوں کو بھی معلوم ہے، عورتوں کو بھی معلوم ہے، مردوں کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے پرائم منسٹر کس کو کہتے ہیں، سب کو معلوم ہے چیف منسٹر کس کو کہتے ہیں، سب کو معلوم ہے فارن منسٹر کس کو کہتے ہیں، انٹیریئر منسٹر کس کو کہتے ہیں. ہر ایک جانتا ہے کہ جسٹس کس کو کہتے ہیں، چیف جسٹس کس کو کہتے ہیں، نان جسٹس کس کو کہتے ہیں، پریزیڈنٹ کس کو کہتے ہیں، پارلیمنٹ کس کو کہتے ہیں، کیونکہ اسی نظام کے تحت ہم نے زندگی بسر کی ہے. لیکن قرآنی نظام کی جب بات اور نام اور اصطلاح بھی آ جائے، مومنین بھی حیران ہو جاتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے. کیونکہ ہم دینی نظام، الہی نظام، اللہ کے نظام سے دور رکھے گئے ہیں. ہمیں رکھا گیا ہے قرآن مجید میں، ایک طبقے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا کام کیا ہے، ینہون و ینعون، یہ ناہی بھی ہے و نائی بھی ہے. نائی عام اردو زبان میں بال کاٹنے والے کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کا لفظ نائی، نائی کہتے ہیں دور کرنے والا، ناہی روکنے والا، نائی جو خود دور ہو چکا ہو، جو خود اللہ کے نظام سے دور ہو چکا ہو یہ ینعون، اور جو لوگوں کو اللہ کے نظام سے روکتا ہو یہ ینہون. یعنی اللہ کے نظام سے جو دور ہے دوسروں کو بھی اللہ کے نظام سے روکتے ہیں. اس وقت ہم مبتلا ہیں لوگوں کے اندر جو ہمیں اللہ کے نظام سے، جو خود بھی دور ہے اللہ کے نظام سے اور ہمیں اللہ کے نظام سے محروم کیا ہوا ہے. اہل سنت کے بہت جید عالم، بہت ہی بڑی ہستی شخصیت جن کا احترام تمام مسالک میں موجود ہے، وہ ہے امام فخر الدین رازی، جنہوں نے تفسیر کبیر رازی لکھی ہے اور بڑے ذوالفنون علامہ ہے. فخر الدین رازی بہت ہی جلد شخصیت، علمی شخصیت، ان کا علمی احترام تمام مسالے کے اندر موجود ہے شیعہ سنی کے اندر. انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ نقطہ لکھا ہے کہ خدا لعنت کرے بنو امیہ کو جنہوں نے لوگوں کو، مسلمانوں کو ولایت کے الہی نظام سے دور کیا ہے. اہل سنت کے عالم ہے امام رازی. امام رازی بہت بڑا نام ہے، جو جانتے ہیں، تھوڑا بہت مطالعہ رکھتے ہیں، انہیں پتا ہے امام رازی کی حیثیت علمی دنیا کے اندر کیا ہے. یہ محقق یہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ بنو امیہ نے جو بہت بڑا ظلم کیا، بنو امیہ نے وہی کام کیا جو یہود نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا. جس طرح بنی اسرائیل نے اللہ کے دین کے نام پر، تورات کے نام پر، تورات سے لوگوں کو دور کیا، اللہ کے نام پر اللہ سے لوگوں کو دور کیا. جس طرح سامری نے مذہب کے نام پر اللہ سے لوگوں کو ہٹا کر گھسانے کے پیچھے لگا دیا, سامری نے مذہب کے نام پر, دین کے نام پر بچڑا بنایا مقدس اور لوگوں کو کہا کہ موسیٰ کے پیچھے مت چلے, جو میں نے بنایا یہ تمہارا خدا ہے. اور لوگ جب شعور کم ہو لوگوں کے اندر, بصیرت کم ہو لوگوں کے اندر, سامریوں کی پہچان نہ ہو, اس وقت لوگ عموماً سامریوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. موسیٰ کا ہارون تنہا کھڑے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا, الہی نمائندے کا ساتھ نہیں دیتا اور سب سامری کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہی کام بنوں نے مسلمانوں کے اندر کیا. آمریت کو لا کر اسلامی نظام کی جگہ, اللہ کے نظام کی جگہ آمریت کو, بادشاہت کو, ملوکیت کو آ کر رائج کر دیا. دوسری بزرگ شخصیت کا ہستی, اہل سنت کی بہت جید شخصیت ہمارے زمانے کی اور پاکستان کا ایک بہت ہی روشن اور بڑا نام, جن کے عظیم خدمات ہیں, مولانا مودودی, یہ بھی بہت بڑی عظیم شخصیت ہے, بڑے روشن فکرانہ ان کے افکار ہیں. انہوں نے بھی یہی المیہ ذکر کیا کہ مسلمانوں کے اوپر سب سے بڑی آفت اس وقت نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں کو اللہ کے نظام سے دور کر کے ملوکیت اور طاغوتیت کا تابع بنا دیا گیا, بادشاہت کا تابع بنا دیا گیا. ان کی کتاب ہے خلافت الملوکیت, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. جو انہوں نے بہت واضح الفاظ کے اندر مسلمانوں کا یہ المیہ ذکر کیا ہے کہ ملوکیت کا انحراف در حقیقت تمام بدبختیوں کا سبب بنا. مولانا مودودی کے بقول ان کے تحقیق کے مطابق آج جتنے حالات مسلمان بیت رہے ہیں, یہ فرقہ واریت ہے, نفرت ہے, دشمنی ہے, درے بندی ہے, گروہ ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے مسلمان اتنی کثیر آبادی کے باوجود, در حقیقت اس انحراف کی بنیاد وہاں سے رکھ دی گئی تھی جہاں پر اللہ کے نظام سے لوگوں کو ہٹا کر لوگوں کو ملوکیت کے دادے پر چڑھا دیا گیا, یہ تاغوتیت کی راہ پر چڑھا دیا گیا. تاغوت قرآن مجید نے اس کا بہت تذکرہ کیا ہے تاغوت کا, بلکہ کلمہ جس سے انسان مسلمان ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. علامہ اقبال, آپ کے ہمشہری سیالکوٹی, جن کی فکر کو اگر پاکستان اپناتا اور پاکستانی ملت, آج پاکستان دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا, جبکہ آج عبرت کا نمونہ بنا ہوا ہے. ناامن ترین بستی پاکستان ہے, ناکام ترین بستی پاکستان ہے, عبرت کا نمونہ پاکستان ہے. آج پاکستان کے نام سے جو لوگ شہرت رکھتا ہوتا ہے باہر جاتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کا چرچا کن الفاظ میں کیا جاتا ہے. یہ کس وجہ سے ہوا؟ علامہ اقبال کے افکار سے دوری کے نتیجے میں ہوا. علامہ اقبال بھی قرآن شناس, علامہ اقبال جو عاشق رسول اللہ, علامہ اقبال جو درد شناس ملت اسلامیہ, حکیم ملت اسلامیہ, وہ طبیب ملت اسلامیہ, جس نے دردوں کو تشخیص بھی کیا, دردوں کا علاج بھی ذکر کیا, لیکن پاکستانی لوگ وہ مداریوں کے پیچھے چل پڑے علامہ اقبال کی فکر کو نہیں سمجھے, مانا نہیں علامہ اقبال کی فکر کو. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سب سے مسلمانوں کی عظمت کا راز لا الہ الا اللہ کے اندر ہے. اگر مسلمان لا الہ الا اللہ سمجھ جائے, جس طرح حدیث کے اندر قل لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. آج مسلمان ناکام اس وجہ سے کہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکا. البتہ کہہ دیا, اقبال فرماتے ہیں زبان کے بھی دیگر لا الہ تو کیا حاصل, زبان سے لا الہ ہو بھی گیا تو کچھ حاصل نہیں, عمل سے لا الہ الا اللہ کر کے دکھا. دل و زبان جو, دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, زبان کے بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. ہم زبانی لا الہ الا اللہ کرنے والے ہیں, عمل سے ابھی تک لا باقی ہے کہنا, الا اللہ کہنا باقی ہے. پاکستانی مسلمان کا رائے حال اسی لا الہ الا اللہ کے اندر ہے. آج پوری امت اسلامیہ کی مشکلات کا رائے حال اسی لا الہ الا اللہ کے اندر ہے, چونکہ رسول صادق و اصدق و امین کا فرمانا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. اور آج ہم لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں لیکن پھر بھی فلاح نہیں پائی, پھر بھی نجات نہیں پائی, تو کیا معاذ اللہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ کا فرمان صحیح نہیں نکلا؟ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ. آج پاکستان میں سارے مل کر سارے فرقے سارے سنی و شیعہ بریلوی و دیوبندی و اہل حدیث و سلفی وہ سب مل کر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ بعض تو مالک لا الہ الا اللہ بن گئے ہیں، بعض تو لا الہ الا اللہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بعض تو صرف اپنے آپ کو تنہا وارث لا الہ سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ کا فرمان ہے لا الہ الا اللہ پر نجات پا جاؤ، اگر لا الہ میں نجات تھی تو آج پاکستان نجات یافتہ ملک ہوتا، ہلاک یافتہ ملک کیوں بنتا جا رہا ہے؟ یہ ملت آج اس حالت میں کیوں بچا رہی ہے؟ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ رسول اللہ کی بات میں صداقت میں بھی خدشہ ہے؟ ہرگز نہیں، رسول اللہ نے جو کچھ فرمایا اللہ کی وحی سے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اس کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو پھر زبان کھولتا ہے، یہ اللہ کا ترجمان ہے یہ رسول۔ لہذا جو فرمایا قول لا الہ الا اللہ تفلح، ہم لا الہ الا اللہ کہتے کیوں فلاح نہیں پائی؟ اقبال اس بات سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ رسول کی صداقت پہ شک نہ کر، رسول کی صداقت پہ شک نہ کر، رسول کی امانت پہ شک نہ کر، اپنی لا الہ الا اللہ پہ شک کر۔ تو حق کے لا الہ الا اللہ ادا نہیں کر سکا، لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا نہیں کر سکا، تو لا الہ کر رہا ہے، کس طرح سے لا الہ کر رہا ہے؟ تیری آستین میں بت ہے اور آستین میں بت اٹھا کر زبان سے لا الہ الا اللہ کر رہا ہے، اور جب آستین میں بت ہو، آستین میں بت چھپے ہوئے ہو، اس وقت لا الہ الا اللہ کہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اباؤں میں بت چھپے ہوئے ہو، اگر قباؤں میں بت چھپے ہوئے ہو، اگر ان ٹوپیوں میں بت چھپے ہوئے ہو، ان ممبروں کے نیچے بت چھپے ہوئے ہو اور ان ممبروں پر لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، یہ لا الہ الا اللہ کو جو نجات نہیں دے سکتا، اگر زبان میں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے؟ اس لیے کہ لا الہ زبان کی نہیں عمل کی چیز ہے، لا پر بھی عمل کر، ان لا اللہ پر بھی عمل کر۔ تو کس طرح لا پر عمل کر؟ پہلے لا پر۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب دین اسلام کا جو الہی طریقہ ہے وہ اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ ہندی طریقہ ہے، سب عزم ہے، اللہ ہی کہنا بہت آسان ہے، تو جہاں مرضی ہے اللہ ہی کہ، فرعون کے سامنے اللہ ہی کہ فرعون ناراض نہیں ہوگا، نمرود کے سامنے اللہ ہی کہ پھر نمرود ناراض نہیں ہوگا، تو شداد کے سامنے اللہ ہی کہ شداد ناراض نہیں ہوگا، آج تو امریکہ کے سامنے اللہ ہی کہ امریکہ ناراض نہیں ہوگا، تو کافر و مشرک کے سامنے اللہ ہی کہ مشرک ناراض نہیں ہوگا۔ مشرک کو تکلیف کب ہوتی ہے؟ وہ لو کر ہر مشرک وہ لو کر ہر کافر، کافر و مشرک تڑپتا کب ہے؟ کہ جب اللہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کہیں گے، جب لا الہ الا اللہ کہیں گے۔ لا کس کو؟ قرآن فرما رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جابر نہیں ہے، دین کے اندر ٹھوسنا نہیں ہے، کسی کو گن پوائنٹ بھی دیندار نہیں بنانا، دین میں آزادی ہے، لا اکراہ فی الدین۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے وہ حق جدا ہو چکا ہے اور باطل جدا ہو چکا ہے، اب چونکہ حق اور باطل میں جدائی آ گئی ہے اس وجہ سے دین میں جابر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ اب جبکہ حق واضح ہو گیا اور باطل الگ ہو گیا تو تیرا فریضہ کیا بنتا ہے؟ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے وہ اللہ پہ ایمان لے آئے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آیا ہے، اس کے ہاتھ میں نجات کا ذریعہ آ گیا ہے، لَنْ انفِصَامَ لَهَا، جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، عزیز بن، انکار طاغوت تیرے کلمے کا حصہ ہے، تیرے کلمے کا حصہ۔ آج بہت سارے جھگڑے شروع ہوئے، بہت سارے جھگڑے کی کلمہ کیسے پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ کلمہ ہے، محمد رسول اللہ کلمہ ہے، علی ولی اللہ کلمہ ہے، ہمیں فرقوں کی جنگ میں الجھا دیا گیا، یہ کلمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، کلمہ وہ ہونا چاہیے تھا۔ عزیز امام، تو جتنا بھی کلمہ جس کا معتقد ہے اتنا کلمہ تو ادا کر، اسی سے تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ تو اگلے حصے میں پہلا حصہ صحیح ادا کر، تیری مشکل خود ہی ادا حل ہو جائے گی۔ تو لا الہ الا اللہ کے لا الہ الا اللہ پر عمل کر تمام جہان اسلام کی مشکل حل ہو جائے گی. قرآن کیا فرماتا ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت, جو طاغوت کا انکار کرے, جو طاغوت کو رد کرے, جو طاغوت کو ریجیکٹ کر دے اور وہ کہے ایمان لے کر آئے اللہ پر, اس کے ہاتھ میں اللہ مضبوط سہارا دے دیتا ہے اور وہ قوم نجات پاتی ہے دشمنوں کے درجے سے. عزیزان من, اب الیکشن آنے والا ہے, انتخابات کا وقت ہے, لیکن امت رسول اللہ, ملت رسول اللہ سوچ کیا رہی ہے؟ سوچ لے رہی ہے ہر جگہ پر. مومن جو بھی جس مسلک سے سنی ہوگا شیعہ ہو, بیٹھ کر کس پاس میں لگا ہوا ہے کہ میں کس طاغوت کو ووٹ دوں, کس طاغوت کو ووٹ دوں؟ اقبال کہہ رہے المیہ نہیں ہے, تو زبان سے لا کہتا ہے, عمل سے لا نہیں کہتا. جب تیرے ملک کے اندر وقت آتا ہے کہ تو نے اللہ کا نظام چننا ہے یا طاغوت کا نظام چننا ہے, تجھے ولایت یاد ہی نہیں آتی, تجھے امامت یاد ہی نہیں آتی, تجھے اللہ کا نظام ذہن میں بھی نہیں آتا, تو اس بات میں پڑا ہوا ہے کہ اس پارٹی کے طاغوت کو چنو یا اس پارٹی کے طاغوت کو چنو, پرانا طاغوت چنو یا نیا طاغوت چنو. اس لیے علامہ اقبال نے کیا فرمایا, قیادت اور رہبری کا معیار بیان فرمایا. کیا فرمایا علامہ اقبال نے؟ کہ وہ لیڈر ہے تیرا کہ جو تجھے اللہ کی راہ دکھوائے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے. اے موہین, تیرے زمانے کا امام برحق تیرا لیڈر کون ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, جو تجھے موجودہ حالت سے بیزار کرے, جو تجھے موجودہ حالت کے مقابلے میں قیام کرنے پر اکسائے, وہ تیرے زمانے کا رہبر ہے. اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی, فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی, جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے, جو مسلمانوں کو طاغوت پرست بناتا ہے, اس کی قیادت اور رہبری ملت بیضا کے لیے فتنہ ہے. وہ در حقیقت تباہی ملت کا باعث ہے. عزیزان گرامی, ابھی آپ کے امتحان کا وقت ہے. 60 سال سے جس امتحان میں ہم سب ناکام ہو گئے, فیل ہو گئے, کہ جب بھی پاکستان میں علامہ اقبال کا پاکستان, اس خدا پرست کا پاکستان, اس لا الہ کے مفسر کا پاکستان, اور عاشق رسول کا پاکستان, اور ولایت خدا کے مبلغ کا پاکستان, جب اقبال کے پاکستان میں وقت آیا, الہی نظام اور طاغوت کے نظام میں سے ایک کو چننے کا وقت آیا, تو اس وقت سب نے مل کر طاغوت کو چن لیا اور پھر پریشان ہوتے پاکستان کے یہ حالات کیوں بن گئے. آؤ اقبال سے پوچھو, اقبال بتائیں گے پاکستان کا تصور اقبال نے دیا, پاکستان کے نظام کا تصور اقبال نے دیا, پاکستان کے لیے الہی نظام کا تصور اقبال نے دیا. اقبال امامت کا مروج ہے, اقبال پیروں مسئلے کے شبیر ہے. اقبال کیا فرما رہے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, اس قافلہ حجاز میں صرف حسین کی کمی ہے, صرف حسینیت کی کمی ہے, حسین کے نام لیواؤں کی کمی ہے, حسین کی راہ پر چلنے والوں کی کمی ہے. حسین کون ہے جو طاغوت کے سامنے سر نہ جھکائے, جو طاغوت کے سامنے سر کٹا دے لیکن طاغوت کے سامنے سر نہ جھکائے. وہ مطلب جو خواجہ معین الدین چشتی فرما گئے, آج وہی پاکستان کے نجات کے لیے ضروری ہے. کیا فرما گئے خواجہ معین الدین چشتی؟ خواجہ معین الدین فرما گئے, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پدا است حسین, سرداد نداد, دست در دست یزید, حقا کہ بنا لا الہ است حسین. لا الہ جو
حسین نے ادا کی. حسین کی لا الہ زبان سے نہیں تھی, عمل سے لا الہ کی. عمل سے لا الہ کیسی تھی کہ جب طاہوت یزید بن کر آ جائے, اس کے سر نتول کر دے, اپنی گردن کٹا کر تو مسلمان کو اسلام کو طاہوت سے نجات عطا کر لے. آج عزیزان توجہ کر لو, توجہ سے, اگرچہ بارش ہے عزیز میں, اگرچہ موسم ناگوار ہے, تیرے عشق کا امتحان ہے, تیرے ایمان کا امتحان ہے, تیری لبیک کا امتحان ہے, اللہ تیرا امتحان لے رہا ہے. اب وقت آ گیا, اب وقت آ گیا ہے. اب وہی جو خواجہ معین الدین, خواجہ معین الدین نے کہا تھا کہ انکار طاہوت حسین ابن علی سے سیکھ, انکار طاہوت حسین ابن علی سے سیکھ, لا الہ حسین کی طرح پائے. لا الہ کس لیے پایا جاتا ہے؟ اللہ ہی پہ گردن نہیں کرتی, لا پہ گردن کرتی ہے, یزید کے انکار پہ گردن کرتی ہے. سب مل کر حسین کے نظام کے لیے مل کر لبیک یا حسین.
میدان کے اندر آ کر الہی نظام کے مقابلے میں کھڑے ہو کر حسینیت کو للکار رہی ہے. آج کی یزیدیت, آج کی یزیدیت قبر باندھ کر دنیا اسلام کے اندر آ کر پورے اسلامی دنیا کو فتنوں کا شکار کر رہی ہے. آپ توجہ کریں, سے دنیا اسلام میں جو مارتے ہیں, سوریا کے اندر, بحرین کے اندر, دیگر ممالک کے اندر, تاہم اپنی سفیر جمع کر کے اکٹھی کر کے میدان میں آ کر حسینیت کے مقابلے کے لیے آ گیا ہے, الہی نظام کو روکنے کے لیے آ گیا ہے. صرف ایک نظام پوری دنیا میں جس کے مقابلے میں سب صف بستہ ہو گئے, پوری دنیا میں صرف ایک اللہ کا نظام, نظام ولایت ہے. نظام ولایت اللہ کا نظام ہے عزیز من, ولایت اساس ہے, ولایت بنیاد ہے. اللہ بھی حکومت کرے گا ولی بن کر, رسول بھی حکومت کرے گا ولی بن کر, علی بھی حکومت کرے گا ولی بن کر, امام مہدی حکومت کریں گے ولی بن کر, اور نائب مہدی آج حکومت کر رہا ہے ولی بن کر. ولایت نظام اللہ ہے عزیز من, ہر زمانے کے لیے, زمانہ انتظار کے لیے, زمانہ ظہور کے لیے, زمانہ غیبت کے لیے, زمانہ رسالت کے لیے, زمانہ امامت کے لیے, جو زمانہ ہوگا اللہ نے ایک ہی نظام بنایا ہے, نظام ولایت. اللہ اپنے نظام بدلتا نہیں ہے. یوں نہیں ہوتا کہ کبھی ولایت کا پرچم اٹھاتا ہے, کبھی طاغوت کے خلاف. جو طاغوت کی طرف رجوع کرتا ہے, خدا فرماتے اس نے کفر کیا, میرے دین سے نکل گیا ہے, میرے دین سے نکل گیا ہے. عزیزان آج ہوشیاری کی ضرورت ہے, آج بیداری کی ضرورت ہے, امت مسلمہ کو آج نجات کی ضرورت ہے. آج دشمنان دین نے اپنا منصوبہ بنا کر, اپنے خنجر تیز کر کے امت اسلامیہ کی پشت میں آج جھونک دیے, کہیں پر تفرقہ ڈال دیا, کہیں پر سمیشیاں جنگ کروا دی, کہیں پر آپس میں لڑا دیا, کہیں پر ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا, اور خود محفوظ رہ کر ان سب زمینوں کے اوپر گنگناتا پھر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کو ملک کیا ہو گیا؟ اس ملک کو یہ
کے ملک کو علامہ اقبال نے خالصتاً اللہ کے نظام کے لیے، اسلام کے نظام کے لیے اگر طاغوتی پارلیمنٹ بنانی تھی تو ابوال کلام آزاد اس وقت یہی کہتا تھا، ابوال کلام آزاد ایک عالم دین، ایک مولانا، ایک مفسر قرآن، ایک شیخ الحدیث، ابوال کلام آزاد اس وقت قائل تھا کہ مسلمانوں علامہ اقبال کے مقابلے میں تھا، اقبال کی فکر کو رد کر کے اور فتوی دے رہا تھا ابوال کلام آزاد کہ اسی ہندی پارلیمنٹ میں مسلمان رہے، ہندی پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اپنے حقوق کا تحفظ کرے، ہندی پارلیمنٹ کے اندر رہ کر مناسب نمائندگی کو پہنچے۔ لیکن علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ وہ راستہ جو ہمیں مغرب نواز بناتا ہے وہ بھی طاغوت کا راستہ ہے، اور وہ راستہ جو ہمیں ہندی کا غلام بناتا ہے وہ بھی طاغوت کا راستہ ہے۔
اخوت کا داعی، امیر کا مخالف، بہادر سپاہی، امام زمان کا سچا سپاہی،
یہ راستے شروع سے دکھائے گئے۔ لیکن علامہ اقبال مصر تھے، علامہ اقبال کا اصرار تھا کہ اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام نہیں چلے گا، اور اقبال فرماتے تھے اگرچہ اللہ کے نظام میں نام پر بھی بہت سارے ممکن ہے بہت سارے یہ نظام دین بنا کر لے آئے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بہت واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اللہ کے نظام کی تفسیر حسین ابن علی ہے، اللہ کے نظام کی تفسیر حسین ابن علی ہے، حسین کا راستہ حسین ابن علی کا راستہ، کربلا کا راستہ۔ اور لوگ پوچھتے تھے، پوچھتے ہیں آج بھی، اقبال کا مسلک کیا ہے؟ اقبال اپنا مسلک خود بتاتے ہیں کہ خنجر و شمشیر، خنجر و تیغ و سناؤ، شمشیر مارزوس بامن میا کے مسلک شبیر مارزوس۔ اگر پوچھتے ہیں اقبال کا مذہب کیا ہے، اقبال کا نظام کیا ہے، تاغوت کے مقابلے میں تیروں کو دعوت دینا، اپنی جسم کو تلواروں کے لیے تیار کرنا، خنجروں کے لیے تیار کرنا، جسم کو اللہ کی شہادت کے لیے تیار کرنا، اور کہا کہ یہ راستہ پسند ہے تو میرے ساتھ آ، اگر یہ راستہ پسند نہیں ہے تو تو سن لے، میرا راستہ حضرت شبیر کا راستہ ہے۔ رسول اللہ حدیث نبوی رسول اللہ کا فرمان تھا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ ساری حدیثیں اپنے وسیع کے بارے میں امت کو سنائی، یہ جملہ خود وسیع کو سنایا۔ علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے جو کچھ بیان فرمانا تھا امت کو اکٹھا کر کے امت کو بیان کیا، اے امت سنو، یہ میرا وسیع ہے، یہ میرا جانشین ہے۔ لیکن یہ حدیث منزلت خود وسیع کو، یا علی، اے علی آپ سن لو، لوگ سنے نہ سنے آپ سن لے کہ آپ کا رابطہ، آپ کا رشتہ، آپ کا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ ہے، آپ کا مقام وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں ہارون اور موسیٰ بھی یہی رشتہ تھا، ایک تو بھائی تھے دونوں، اور بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ہارون وسیع تھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن اس حدیث منزلت میں صرف یہی بھی بتایا جا رہا کہ آپ بھائی ہیں اور میرے وسیع، بلکہ آنے والے حالات بتائے جا رہے ہیں، امت کا رویہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ اے علی یاد رکھ تو ہارون اور موسیٰ 30 دن کے لیے امت سے غائب ہو گئے، 30 دن کے لیے امت کے درمیان سے باہر چلے گئے، اللہ نے وہ نوبت بڑھا کر 40 راتیں کر دی، اور جب موسیٰ 40 راتوں کے بعد واپس آئے تو ہر نقشہ امت کا کیا تھا، ہارون کی کیا حالت تھی، ہارون جس کو ولی بنا کر 30 دن کے لیے 40 دن کے لیے گئے، یہاں پر ایک اللہ کا قانون بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو امت کبھی بھی ولی سے خالی نہیں ہوتی، اگر ولی 30 دن کے لیے امت سے باہر جائے تو اپنا نائب ولی مقرر کر کے جائے، ولی تنہا نہیں چھوڑ سکتا، ولی تنہا نہیں چھوڑ سکتا امت کو، ولی اپنے حال پر نہیں چھوڑ سکتا امت کو، پہلے اپنی ولایت کے بعد ولی کا انتظام کر کے جائے، پھر جو سارے اولیاء نے کر دیا، عزیز من وہ ولی زمان، وہ ولی صاحب العصر و زمان، جو غیر معینہ مدت کے لیے جو راز خدا ہے پردہ غیبت میں چلا گیا، تو کیا سمجھتا ہے تو کہ امت کو طاغوتوں کے حوالے کر کے چلا گیا، یا کوئی اپنا ولی کو قرار کر کے گیا ہے، اگر ولی کو قرار کر کے گیا تو امت نے کیا حشر کیا اس ولی کا، یہی تو رسول اللہ فرما رہے تھے، اے علی ایک دن ایسا آئے گا کہ جس طرح موسیٰ امت سے چلے گئے میں بھی ایک دن امت سے چلا جاؤں گا، ہمیشہ بھی یہ رخصت ہو جاؤں گا، میں اس دنیا سے اٹھ لوں گا، میں اس دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچوں گا، اور تو پیچھے رہ جائے گا، اور تیرا حال وہی ہوگا جو ہارون کا ہوا تھا، ہارون کا حال کیا تھا کہ ایک طرف سامری تھا، سامری نے بچڑا بنایا، اور بچڑا بنا کر امت موسیٰ کو کہا کہ امت موسیٰ جس رب کی بات کرتا تھا وہ رب یہ ہے، وہ اللہ یہ ہے، وہ بچڑا بنا کر عوام کی اکثریت کو اپنے پیچھے لگا لیا، تقریر کا بڑا ماہر تھا سامری، علم کا بڑا ماہر تھا، انجینئر بھی تھا، عالم دین بھی تھا، اپنے دینی علم سے بھی فائدہ اٹھایا اور اپنی ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ اٹھایا، بچڑا بنا کر لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا کر اور پھر لوگوں کو بچڑے کا پجاری بنا دیا، اور جب موسیٰ واپس آئے تو ہارون یکتا اور تنہا کھڑا ہوا، سونا وہ کھڑا ہو امت کے اندر اور امت ساری بچڑے کے پیچھے، عزیز من یہ نقشہ یاد کر ذہن میں کہ موسیٰ 30 دن کے بعد 40 دن کے بعد واپس آ گئے، امت کا نقشہ بدلا ہوا دیکھ کر موسیٰ غضبناک ہو گئے، موسیٰ غضبناک ہو گئے، افسوس ہوا موسیٰ کو، اے عزیز من کی جو کہتا ہے کہ ولی زمان ظہور کرے العجل العجل، اگر وہ ولی آج 1200 سال بعد ظہور کر دے اور آ کر دیکھے مجھے اور تجھے تو کہاں دیکھے گا، آیا بچڑے کے پیچھے دیکھے گا یا ولی زمان کے ساتھ دیکھے گا، آج کہاں دیکھے گا، امت کہاں کھڑی ہوگی، وہی نقشہ قرآن میں کیوں بنی اسرائیل کی یہ آیت و یہ حالت قرآن میں محفوظ کر دی قیامت تک مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمانوں قیامت تک قرآن میں یہ قصہ پڑھتے رہنا اور پڑھ کر اس آئینے میں اپنی شکل دیکھتے رہنا کہ 30-40 دن بعد ولی امت میں آتا ہے، امت وسیع کو تنہا چھوڑ کر نائب ولی کو چھوڑ کر بچڑی کے پیچھے چلی جاتی ہے، تو جو صدیوں بعد آئے گا وہ کہاں دے گا اپنی امت کو، بچڑا کیا ہوتا ہے، بچڑا وہ جو دین کے علم کی مدد سے اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اور ایجنسیوں کی مدد سے اور شیاطین کی مدد سے بچڑا بنا کر اللہ کے نظام سے دور کرنے کے لیے جو بھی مذہب بنایا جائے وہ بھی بچڑا ہے، جو شکل بنائی جائے وہ بھی بچڑا ہے، جو مورتی بنائی جائے وہ بھی بچڑا ہے، جو سسٹم بنایا جائے وہ بھی بچڑا ہے، جو جھنڈا اٹھایا جائے وہ بھی بچڑا ہے، اللہ کے نظام کے علاوہ، اللہ کے نظام کے علاوہ حق نہیں بنتا، انکار طاغوت
کفر طاغوت فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. آج پاکستانی قوم کی حالت یہ ہے کہ نہ ہاتھ باغ پر نہ پا ہے رکاب میں. کیا بنے گا ہمارا؟ کوئی ایس مجمع میں بیٹھا ہوا خواتین و مردوں میں سے جو بتا سکے کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کیسے نجات ملے گی؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی عالم، کوئی غیر عالم، کوئی سیاستدان، کوئی ٹیکنوکریٹ، کوئی ہے ایسا جو بتا دے، کوئی نجومی بتا دے اس ملت کا کیا بنے گا؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں. کیوں کچھ معلوم نہیں؟ اس لیے نہ باغے ان کے ہاتھ میں ہیں، نہ رکابے میں ان کے پاؤں ہیں. ایک ایسی سواری بھی سوار ہے جس کی باغے شیطان کے ہاتھ میں ہے، شیطان کے ہاتھ میں، شیطان کے ہاتھ میں یہ نظام ہے. پاکستان کا سسٹم شیطان کے ہاتھ میں ہے، امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور امریکی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آپ کی لڑائی کو جاتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں مافیا، یہ ملک مافیائی ملک ہے، یہ مافیا کے ذریعے چل رہا ہے. مافیا، لینڈ مافیا، سنتے ہوتے ہیں نا، ٹمبر مافیا، لینڈ مافیا، فلاں مافیا. مافیا کیا ہوتا ہے؟ ایسی خوفناک تنظیمیں، ایسی انڈر گراؤنڈ تنظیمیں جو طاقت کی بنیاد پر اور زور کی بنیاد پر، فریم کی بنیاد پر اور دھوکے کی بنیاد پر، قتل و غارت کے ذریعے قدرت اور اقتدار پر قبضہ رکھتے ہیں اور لوگوں کے ہر چیز کو اتھیانا شروع کر دیتے ہیں. زمینیں لوگوں کی کھا جاتے ہیں، بیت المال لوگوں کا کھا جاتے ہیں، محنت لوگوں کی کھا جاتے ہیں، ہر چیز لوگوں کی ہڑپ کر جاتے ہیں. یہ مافیا ہے. اس وقت پاکستان کی سیاست مافیا کے ہاتھ میں ہے، سیاسی مافیا ہے جو آدھا مذہبی بن گیا، آدھا سیکولر بن گیا. یہ مافیا جس نے متدین اور غیر متدین دونوں طبقے کو لوٹنا شروع کر دیا، یہ مافیا ہے. آپ مافیا میں بیٹھ کر آپ کیا کر سکتے ہو؟ گینگسٹر میں بیٹھ کر آپ کیا کر سکتے ہو؟ کیا رائے حل ہے؟ رائے حل حسین ابن علی نے بیان کیا ہے، رائے حل حسین ابن علی کا ہے. لا کہا ہے، لا سیکھا ہے، نہیں سیکھا تو حسین ابن علی سے سیکھ لو. یہ مجالس حسین، یہ رسم آبائی ادا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ سنت حسین کی ریہرسل کے لیے ہوتی ہے، سنت حسین کے قیام کے لیے ہوتی ہے. ان بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ لا کہنا سکھانا ہے. ان خواتین کو کیا سکھانا ہے؟ لا کہنا سکھانا ہے. اس بھوکوں کو کیا سکھانا ہے؟ لا کہنا سکھانا ہے. یعنی یزیدیت کا انکار کرنا، طاغوتیت کا انکار کرنا، وراثت فرعون کا انکار کرنا، وارثین نمرود کا انکار کرنا، ہر زمانے کے ظالم کا انکار کرنا. بعض لوگ چونکہ ہماری غلطی ہے، کمی ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مقصد عذاب دنیا کو سمجھا نہیں سکے. آج بعض مسلمان ایسے ہیں جو آزاداری پہ حساسیت رکھتے ہیں، آزاداری پہ ان کو حساسیت بڑھ گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آزاداری میں صرف رسمیں دیکھی ہیں، رسموں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، لہذا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ آزاد کے نام پر. لیکن ایک دن اگر کسی آزادار کو یہ توفیق نصیب ہو جائے، کسی ذاکر کو یہ توفیق نصیب ہو جائے، کسی خطیب عالم کو یہ توفیق نصیب ہو جائے کہ آزاداری کی روح لوگوں کو دکھا سکے، آزاداری کی روح اور حقیقت لوگوں کو دکھا سکے، یقین جان لو کہ جتنے بھی آج آزاداری سے باہر ہیں یہ سب کے سب انشاءاللہ آزادار بن کر حلقہ آزاد میں آ جائیں گے. پہلے سے چہرہ کو دکھاؤ، پہلے سے رخ کو دکھاؤ. آج دنیا کفر میں، یورپ میں اسلام کا جو چہرہ دکھایا گیا، طالبانی چہرہ، طالبانی چہرہ دیکھ کر کوئی مسلمان ہوگا؟ طالبانی چہرہ دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا. بلکہ جو مسلمان ہوا ہے وہ بھی پشیمان ہو کہ میں کیوں مسلمان ہو گیا. طالبانی چہرہ ایسا مسخ شدہ چہرہ ہے اسلام کا، جو مسلمان ہے وہ بھی شرمندہ ہے میں کیوں اسلام سے منسوب ہو گیا. لیکن ایک اسلام کا قرآنی چہرہ ہے، ایک اسلام کا محمدی چہرہ ہے، ایک اسلام کا اہل بیت کا چہرہ ہے، ایک اسلام کا نورانی چہرہ ہے، وہ جو چودھری چاند کی طرح چمک رہا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا پیغام دنیا تک پہنچاؤ اور مرچ مسالہ نہ لگاؤ، اس کو زینت نہ کرو، ڈیکوریشن نہ کرو، ہماری بات کو ڈیکوریٹ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرو. تم جا
وسلم ہمارے پیغام میں اپنا مرچ مسالہ ڈالتے ہو تو اس کو ہندی بنا دیتے ہو. وہ امام صادق کا پیغام نہیں رہتا, وہ ہندوستانی پیغام بن جاتا ہے, وہ ہندوستانی رسم بن جاتی ہے, کیونکہ تم رسموں میں مرچ مسالہ ڈالتے ہو اس کے اندر. امام فرماتے ہیں کہ جو بات ہماری جیسے ہے ویسے ہی پاک فطرت کے سامنے پیش کر دو, جس کی فطرت پاک ہوگی ہمارا کلام اس کو امت میں تیس کی طرح کھینچ کے اپنے دے دیا. پاک کلام پاک فطرت کو کھینچتا ہے عزیز عمر, اسلام جیسا ہے ویسا اس کو پیش کرو, اس کو ڈیکوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو آرائش کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بنو سنگار کی ضرورت نہیں ہے, اس کو مرغ مسالے کی ضرورت نہیں ہے. آزاداری میں پیش کرو, روح آزاد لوگوں کے سامنے پیش کرو. روح آزاد کس چیز کا نام ہے؟ روح آزاد روح زینبی, روح حسینی. آزاداری ہمارے آبا کی رسم نہیں ہے, یہ سنت ہے ائمہ اطہار کی و بنت زہرا کی. آزاد سنت ہے بنت زہرا کی. کس لیے؟ ابھی آپ نے تھوڑا سا ایک امتحان دیا, الحمدللہ سر فری ہوئے, موسم خراب ہوا, آپ نے استقامت دیکھی, خدا نے دیکھ لیا کہ یہ بھاگنے والے نہیں ہیں, جانے والے نہیں ہیں. وہ خدا اتنی ہی ٹیسٹ کرتا ہے, اتنی ہی آزمائش کرتا ہے کہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ بھاگنے والے تو نہیں ہیں. اگر خدا دیکھ لیں کہ بھاگنے والے نہیں ہیں, پھر اپنی رحمتوں کے در کھول دیتا ہے, پھر کھول دیتا ہے. عزیزان اللہ, ہم گھبراتے ہیں جن چیزوں سے, ہمیں ڈر لگتا ہے جن چیزوں سے, اللہ کے نظام کی طرف جاتے ہوئے اور تاغوت سے انکار کرتے ہوئے ہمیں چند چیزوں کا ڈر لگتا ہے. کس کا؟ ایک موت سے ڈرتے ہیں, دوسرا قید و بند اور جیل سے ڈرتے ہیں, اور پھر بھوک اور پیاس سے ڈرتے ہیں. کربلا کس چیز کا نام ہے؟ روح کربلا کس چیز کا نام ہے؟ عزیز عمر, دین صرف یہ نہیں کہ صرف جان بچانی ہے. خدا رحمت کرے پھر اقبال کو, کیونکہ میں جتنا غور کرتا ہوں کہ کوئی اور حسین شناس مل جائے جس کی زبان سے امت کو اقبال حسین سمجھا دو, تو پھر گھوم کے نظروں میں اقبال کیا جاتا ہے. پھر گھوم کے اقبال نے یہ زندگی کا مفہوم کہاں سے سمجھا؟ برطرز اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی, برطرز اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی, یعنی نفع نقصان کی بات سے, نفع نقصان کے چکر سے زندگی پرے ہے, ماورا ہے زندگی. زندگی کچھ اور کچھ ہے. زندگی کیا ہے؟ برطرز اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی, ہے کبھی جا کبھی تسلیم جا ہے زندگی, ہے کبھی جا سوال کو خصوصاً آپ توجہ کریں, آپ توجہ کریں. اقبال کو جتنی بصیرت ملی خدا نے کربلا سے عطا کی ہے. اقبال چھپاتے بھی نہیں ہے, اقبال چھپاتے بھی نہیں ہے کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے حسین سے سیکھا ہے. جس طرح امام خمینی فرماتے ہیں, میں ہر جگہ داری ہوں آج سید الشہداء داری ہوں. امام خمینی فرماتے ہیں, میرے پاس جو پہنچے ہوئے حسین ابن علی کی طرف سے. اقبال بھی فرماتے ہیں کہ حسین سے سیکھ, اگر سیکھنا ہے زندگی کا ڈھنگ, اگر اسلام سیکھنا ہے حسین ابن علی سے سیکھ. اگر سیالکوٹ کا ایک شیخ محمد اقبال حسین کی بارگاہ میں آتا ہے, درس پڑھ کر علامہ محمد اقبال بن جاتا ہے, مفکر اسلام و حکیم امت بن جاتا ہے, تو اور کوئی دانی یا نہ مانے سیالکوٹی میں مان لانا چاہیے کہ حسین ابن علی کی بارگاہ سے جو بھی آئے اس درجے کا اسلام شناس ضرور بن جاتا ہے. کربلا اسی چیز کا نام ہے.
ہے کبھی جان کبھی تسلیم جان ہے زندگی. عزیز من کچھ چیزیں اگر محفوظ ہو پھر جان بچانا زندگی ہے, اور اگر کچھ امور محفوظ نہ ہو پھر جان دینا زندگی ہے. ہے کبھی جان کبھی تسلیم جان ہے زندگی, اگر دین محفوظ ہو تو جان بچانا زندگی ہے, اگر دین کی حرمت محفوظ ہو تو جان بچانا زندگی ہے, اگر رسول اللہ کی حرمت محفوظ ہو تو جان بچانا زندگی ہے, اگر اللہ کا نظام قائم ہو پھر جان بچانا زندگی ہے, اگر اللہ کی نظام کی حرمت محفوظ ہو پھر جان بچانا زندگی ہے, اگر قرآن محفوظ ہو پھر جان بچانا زندگی ہے, اگر قرآن کی حرمت محفوظ ہو پھر جان بچانا زندگی ہے, اگر اسلام محفوظ ہو اس پر جان بچانا زندگی ہے, اسلام کی ناموس محفوظ ہو پھر جان بچانا زندگی ہے. لیکن اگر حرمت دین محفوظ نہ ہو, حرمت رسول محفوظ نہ ہو, حرمت اہل بیت رسول محفوظ نہ ہو, حرمت قرآن محفوظ نہ ہو, حرمت امت رسول محفوظ نہ ہو اور حرمت دین خدا محفوظ نہ ہو, پھر اقبال فرماتے پھر جان دینا زندگی ہے. بارش اگر مردوں پہ پڑی ہے تو یہ خواتین پر بھی بارش پڑی ہے, وہ عدد میں بھی شاید کم ہوگی مجھے نہیں معلوم, لیکن وہ جذبہ فاطمی وہ جذبہ زینبی آپ کو نظر آ رہا ہے ان خواتین میں. اگر ان کو بارش پڑی ہے آپ پر پڑی ہے ان پر بھی پڑی ہے, اور اگر وہ اس جذبے کے ساتھ لبیک یا زہرا کریں گے تو آپ کو لبیک یا حسین کہتے ہیں کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے. جب دین کی حرمت جب تاغوت آتا ہے تاغوت کو پہچان لے, تاغوت کا کام کیا ہے نورانیت ختم کر کے ظلم و ظلمت لانا. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات, اور پاکستان کے اندر جو ظلم ہے جو ظلمات ہے یہ خود دلیل ہے کہ یہ تاغوت ہے, یہاں پر یہ نظام تاغوتی ہے. اگر فوجی آیا تو بھی تاغوتی ہے, سولین آیا تو بھی تاغوتی ہے, لیفٹسٹ آیا تو بھی تاغوتی ہے, رائٹسٹ آیا تو بھی تاغوتی ہے, پگڑی والا آیا انہی کے ساتھ ملا تو بھی تاغوتی ہے, ٹوپی والا آیا ان کے ساتھ بیٹھا جو تاغوت کی جھولی میں بیٹھے گا وہ تاغوت ہے, جو تاغوت کی بغل میں بیٹھے گا وہ تاغوتی ہے, وہ تاغوت ہے. یہ علامت ہے. کربلا کس چیز کا نام ہے؟ تاغوت اگر آئے گا ہر چیز تمہاری سیاہ کر دے گا, زندگی تباہ کر دے گا, ظلمت و ظلم کا نظام برپا کر دے گا. کون سا ظلم ہے جو پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ کون سا ستم ہے جو آج پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ کیا ہم یہ سمجھتے آج جو جو ووٹ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں کیا ووٹ کے بعد یہ ظلم ختم ہو جائے گا؟ کیا 7 سال ووٹ دے کے ظلم ختم کیا؟ 5 سال پہلے الیکشن سے پہلے جب ووٹ دیا تھا آپ نے اس وقت ظلم کو دیکھو اور آج کے ظلم کو دیکھو. اس وقت لاشیں اتنی نہیں گرتی تھی. جب آپ نے 5 سال پہلے ووٹ دیا تاحوت کو پہنچایا اقتدار تک, پھر اس تاحوت نے آ کر ظلم کو ظلم کو ترویج کیا. ووٹ دینے والا ووٹ دینے والے خبردار رہنا, جب بھی دنیا میں ظلم ہوگا اگر تم بھی اس میں شامل ہوا تو اللہ کا وعدہ ہے میں تجھے اسی کے ساتھ اٹھاؤں گا. اگر تم ظلم کا ساتھی ہو میں تجھے ظالم کے ساتھ اٹھاؤں گا. اگر تم مظلوم کا ساتھی ہو میں تجھے مظلوم کے ساتھ اٹھاؤں گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اپنے پیشواؤں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, جس کو بھی اس نے آگے کیا ہے اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. عزیز من, آج پاکستان میں ظلم و ستم کی انتہا ہے, ظلم و ستم کی انتہا ہے. شیعہ سب سے زیادہ مظلوم واقع ہوا لیکن سنی بھی محفوظ نہیں ہے, کوئی پاکستانی عیسائی بھی محفوظ نہیں ہے. کون سا طبقہ پاکستان کے اندر موجود ہے جس کے اوپر ظلم و ستم نہ ہو رہا ہو؟ اس ظلم و ستم سے نجات کیسے ملے گی ہمیں؟ اس ظلم و ستم سے نجات کربلا دلاتی ہے. کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کہ عزیز من, جب تیری حرمت ہی محفوظ نہ ہو, جب تیری ناموس کی حرمت محفوظ نہ ہو, جب تیری مقدسات کی حرمت محفوظ نہ ہو, جب تیری ملت کی حرمت محفوظ نہ ہو, جب تیری سرزمین کی حرمت محفوظ نہ ہو, جب تیرے مذہب کی حرمت محفوظ نہ ہو, تو پھر جان بچانا زندگی نہیں, جان دینا زندگی ہے.
کربلا کس چیز کا نام ہے؟ حرمتوں کو بچانے کے لیے مر جانے کا نام, حرمتوں کو بچانے کے لیے قید ہو جانے کا نام, حرمتوں کو بچانے کے لیے زندانوں میں چلے جانے کا نام,
حرمتوں کو بچانے کے لیے پیاسی پیاس کاٹنے کا نام کربلا ہے, حرمتوں کو بچانے کے لیے بھوکا رہنے والے کا نام کربلا ہے. عزیز من, کربلا اسی چیز کا نام ہے. تو جس سے ڈرتا ہے کربلا اسی کا نام ہے, تو جس سے گھبراتا ہے کربلا اسی کا نام ہے. یزید نے بہت کوشش کی, یزید نے تاغوت نے کوشش کی دھوکہ دینے کی, لیکن کربلا بصیرت کا نام ہے, کربلا بصیرت کا نام ہے. بی بی میرے آج کی آزاداری سانی زہرا عصمت صغرا بن زینب الیا کی سنت ہے, یہ زینب الیا کی سنت ہے. اس بی بی نے کس طرح سے یہ سنت قائم کی؟ آزادار کو سمجھنا چاہیے. آزادار کس چیز کا نام ہے؟ رسولات کا نام صرف نہیں عزیز من, در حقیقت وہ قیام زینبی کا نام. کس طرح بی بی کربلا سے چلی؟ کربلا کا منظر تو ذہن میں موجود ہے. اگر آج یہ کوئٹہ کی خواتین وہ سانے عباس کے وہ ہنگو جہاں پر دھماکے ہوئے اور مومنین اور جوان اور بچے ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, آپ کسی ماں کو, ان ماں نے واقعی بہت حماسہ خل کیا کوئٹہ کی ماں نے, لیکن کسی بھی ماں کو یہ کہو کہ تیرے جوان کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں لیکن تو آئے گا سیالکوٹ میں ایک گاؤں میں اجتماع ہے وہاں آ کر اپنے شہید کو پیغام دے, لیکن وہ ماں اٹھنے کے قابل نہیں, اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے کیونکہ اس کے عزیز کی لاش سامنے پڑی ہوئی ہے, تو کیا کہو گے اس مسئلہ سب ہے استقامت کو, کیا کہو گے مقاومت کے اس پہاڑ کو جس کا نام زینب رکھا گیا تھا؟ کیا کہو گے اس استقامت کی عظیم کہکشان کو, اس آسمان کو جس کا نام زینب رکھا گیا تھا؟ 72 لاشیں اور وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے لاشیں چھوڑ کر کربلا میں چلی جاتی ہے اور رسیوں پہنتی ہے, رسم پہنتی ہے, سر پہ ندا بھی نہیں ہے, بلکہ لاش کو اسی طرح چھوڑ کے چلی جاتی ہے. چلی جاتی ہے, کس لیے چلی جاتی ہے؟ کہ اب حرمتوں پہ جب بات تاحوتی نظام آ کر حرمتیں جب توڑتا ہے, حرمتیں جب پائمال کرتا ہے, وہ اس وقت کچھ کا کام مر جانا اور کچھ کا کام فقط مرے ہوئے پر بیٹھ کر صرف رونا نہیں ہے بلکہ دوسروں کا کام ان لاشوں کو چھوڑ کر چلے جانا حرمتیں بچانے کے لیے, بازاروں میں چلے جانا, درباروں میں چلے جانا, بھوکا رہنا, پیاسا رہنا, ہر حالت میں چلے جانا. عزیز اللہ, آپ کو معلوم ہے بی بی نے کس طرح کربلا سے سفر کیا اور کس طرح پہنچی؟ کیا بی بی نے جا کر جب بازار کوفہ میں پہنچی, تماشائیوں کے پاس پہنچی, تماشائیوں کو دیکھ کر کیا کہنے لگی، اللہ یا اہل الکوفہ. بازاروں کا ماحول آپ نے دیکھا ہوا ہے کیسا ہوتا ہے، بازاروں میں کون لوگ ہوتے ہیں، بازاروں میں کتنا شور شرابہ ہوتا ہے، بازاروں میں ہر قسم کا آدمی موجود ہوتا ہے. اگر ایک مرد بھی آواز لگائے کہ بازار والے چپ ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن بازار میں اتنا شور ہوتا ہے کسی کے کان میں آواز پڑتی بھی نہیں ہے، تو کس لہجے میں علی کی بیٹی بولی ہوگی، کس لہجے میں ندا دی ہوگی، وہ جلال کہاں سے آیا ہوگا کہ جس جلال میں پکاری اللہ یا کوفہ، اے کوفہ والے سنو، علی کی بیٹی کا خطبہ سنو. پھر اس کے بعد خطبہ دیا، شہر کی حالت کی کایا پلٹ دی. کیا کہہ رہی تھی شہر والوں کو، کیا کہہ رہی تھی کہ جب حرمتوں پہ آنچ آ جاتی ہے، جب حرمتوں پہ آنچ آ جاتی ہے، جب حرمتیں پامال ہو جاتی ہیں، جب طاغوتی نظام آ جاتا ہے، جب یزیدیت آ جاتی ہے، اس وقت سب کی فاتحہ پڑھ دو. حسین ابن علی نے فرمایا تھا، وہ اذ قد بنیت الامت براءٍ مثل یزید، جب بھی امت یزید جیسے حکمرانوں میں مبتلا ہو جائے ہر چیز کی فاتحہ پڑھ دو. وہ علی الاسلام السلام، اب حرمتوں کی فاتحہ پڑھ دو، اب کوئی حرمت نہیں بچے گی. عزیز علی بھائی، اس حرمتوں کو بچانے کے لیے کیا کریں، جان بھی دیں اور جان سے زیادہ قیمتی چیزیں بھی دینی ہیں. بی بی گئی، خطبے دیے، دربار میں پہنچی، یزید کے دربار میں پہنچی، دربار کی حالت، یزید نے بہت حکومتی انتظام کیا ہوا تھا، حکومتی انتظام آل رسول کے لیے، آل رسول کو معاذ اللہ نیچا دکھانے کے لیے، آل رسول پر اپنی برتری دکھانے کے لیے. وہ حرمت آل رسول، کیونکہ آل رسول سمبل دین تھے، آل رسول علامت دین تھے، آل رسول علم دین ہے، اور جب بھی کسی دین کا علم گرایا جائے سمجھو وہ دین گر جاتا ہے. وہ کیا کر رہا تھا، علم دین گرا رہا تھا یزید. لیکن بی بی گئی دربار میں جا کر مغلوب نہیں ہوئی، رسیوں میں بندی ہوئی تھی، بھوکی تھی، پیاسی تھی، تھکی ہوئی تھی، اور جگر کے شہیدوں کا دکھ تاری تھا، دل پہ چھایا ہوا تھا وہ دکھ. لیکن اس کے باوجود جب دیکھا کہ یہاں پر مڈال ہونے کا وقت نہیں ہے، یہاں پر جلال زیندی کا وقت ہے، یہاں پر وہ وقت آ گیا ہے، یہاں پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اب مجھے پیغام دینا ہے. بی بی نے دربار کا منظر پلٹ کر رکھ دیا، بی بی نے دربار کی حالت پلٹ کر رکھ دی. جب بازار کوفہ سے قافلہ گزر رہا تھا، جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں، میں ان کا نام لے رہا ہوں، ہم کس سے ڈرتے ہیں، جان چلی جائے گی، ہم کس سے ڈرتے ہیں، جیل چلے جائیں گے، ہم کس سے ڈرتے ہیں، بھوکے رہ جائیں گے، ہم کس سے ڈرتے ہیں کہ ہماری خواتین بے سہارا ہو جائیں گی. کربلا ان ساری چیزوں کا نام ہے، جان دینے کا نام ہے، لاشوں کو چھوڑ کے قید ہونے کا نام ہے، قید کی حالت میں بھوک کاٹنے کا نام ہے. لیکن اس آن، اس مصیبت کے وقت بھی زنجیروں میں جکڑے ہوتے بھی دین کی حرمت کو بچانے کا نام ہے، تاغوت کے چین سے نکال بلٹنے کا نام ہے، تاغوتیت کو رسوا کرنے کا نام ہے. بی بی نے خطبہ دیا، یزید کا بنایا ہوا ماحول یزید کے خلاف کر دیا، مڈال ہونے کا وقت نہیں تھا. عزیزان، بہت سخت عالم میں بی بی نے یہ عزا کا سلسلہ قائم کیا ہے، عزاداری اسی چیز کا نام ہے. بی بی جب چلی کربلا سے، چلی جناب سید ساجدین سے تقاضا کیا، اے حجت خدا، اگر ہو سکے آخری وقت میں ہمیں اجازت لے دے ہم شہیدوں کی زیارت کر کے جائیں. وہ شہید جو بھی دفن نہیں ہو رہے تھے، اجازت ملی، بی بیاں گئیں، زیارت شروع کی. عمر صاحب کے لشکر میں موجود ایک راوی لکھتا ہے کہ زیارت ایسی تھی جو قیامت برپا کر دی، جس سے کربلا کی سرزمین ہل گئی، جس سے کربلا میں ہر چیز کو آنسو نے بلایا، جس نے رلا دیا ہر چیز کو، اس راوی نے تاکید کے ساتھ یہ جملہ لکھا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کربلا میں موجود حیوان اور گھوڑے بھی رو رہے ہیں اس منظر کو دیکھ کر۔ تو منظر کیا تھا عزیزان؟ بی بی گئی، ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، ایک لاش کے ٹکڑے ہاتھوں پہ اٹھا کر قبلہ کے رخ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف رخ کر کے کیا فرماتی ہے؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار زینب کی یہ قربانی قبول فرما، زینب کی یہ قربانی قبول فرما۔ ادھر جب یہ منظر دیکھا میرے ساتھ نے اپنے لشکر کی حالت دیکھی کہ سب نے رونا شروع کر دیا، دوڑا ہوا آیا سید ساجدین کے پاس آ کر کرنے لگا سجاد جلدی اپنی بہنوں پھوپھیوں کو مقتل سے واپس بلا لے۔ سید ساجدین نے جب دیکھا مقتل کا منظر، جب دیکھا اپنی پھوپھی کو حسین علیہ السلام کی لاش کے ٹکڑے کے ساتھ لپٹا ہوا دیکھا، امام نے فرمایا ظالموں تمہارا کیا جاتا ہے؟ آخری ودا ہے بیویوں کو کرنے میں، وہ کہا نہیں سجاد جلدی بیویوں کو واپس بلا لے۔ لیکن وہ تازیانہ نکالا اور کہا جب تک بیبیاں واپس نہیں آئیں گی سید سجاد میں تازیانے برسانا شروع کیے، ہر ضرب تازیانہ سے امام کی گردن اور جھک جاتی، کمر جھک جاتی۔ ایک دفعہ زینب اولیا نے مقتل سے دیکھا کہ بیٹے کے اوپر تازیانے کی بارش ہو رہی ہے، لاش کے ٹکڑے زمین کے اوپر رکھ کر آئی جلدی میں آ کر فرمانے لگی بیٹا سجاد کیا آپ کو بھی شہید کرنا چاہ رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ اما ان لوگوں نے مجھ سے چاہا کہ میں آپ کو بھیا کی لال سے جدا کر دوں، میں کبھی ملک میں تازیانے کھانے کی طاقت موجود ہے، جب تک سجاد تازیانے کا رہا ہے آپ جی بھر کے زیارت کر لے۔ بیٹی نے بیٹے کو گلے لگا، بیٹا بس ہو گئے زیارت، ہم نے زیارت کر لی، معاملے پہ سوار ہو گئے، معاملے پہ بیبیوں کو سوار کیا گیا، بیٹیوں کے ساتھ بچوں کو رسیوں میں باندھا گیا، یتیمہ حسین کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ رسی میں باندھ کر ایک اونٹ پہ سوار کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب قافلہ چلتا ہے آگے آگے شام پہ آگے موقع سنا پر حسین علیہ السلام کا سر جا رہا ہے اور پیچھے بیبی کا محمل جا رہا ہے، لیکن گود میں یتیمہ حسین بیٹھی ہے۔ جب قافلہ تھوڑا سا چلتا ہے تو بیبی کو یاد یتیمہ حسین کو بابا کا سر نظر آتا ہے، ایک دفعہ لپک کر بابا کہہ کر بیبی نے لپکتی ہے تو گرنا چاہ رہی ہے، محمل سے گرنا چاہتی ہے، جب گرتی ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا یتیمہ حسین کو سنبھالتی ہے اور پھر رو کر حسین کے سر کو دیکھ کر فریاد کر کے آنسو بہا کر زینب کیا فرماتی ہے؟ اور حسین اور میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم بھیا، مجھے بتا میں کس کس کا بچاؤں، میں تیری یتیمہ کو بچاؤں، میں تیرے دین کو بچاؤں، میں تیرے دین کی حرمت کو بچاؤں، اور میں تیرے مقصد کو بچاؤں، اور میرا مظلوم حسین، اور میرا پیاسا حسین، اور مظلوم حمل کے پاس۔ ماتم حسین